بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج ہمارا اصل وقت ریاض صالحین کا ہے، لیکن چند اہم عنوانات تھے جن پر بات کرنی تھی، اور بعض وہ عنوانات ہیں جس کا شاید ایک سال ہو گیا انتظار ہے بعض لوگوں کو کہ اس پر کچھ بات کی جائے. ہیں تو بہت سی باتیں جو کتاب سے ہٹ کر، یعنی ریاض صالحین کے عنوانات سے ہٹ کر ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی اندازاً 2-3 ہفتے ہیں جس میں ہم اس قسم کی بات کر کے پھر کتاب پہ انشاءاللہ بات شروع کریں گے. اس لیے کہ آگے کتاب میں جو عنوان نظر آ رہا ہے باب الصبر، وہ بھی ایک اہم عنوان ہے. خیر، ابھی کے جس کی اہمیت ہے، جو اہم عنوان ہے، میں عنوانات کا ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم کس ترتیب سے کس طرح آگے چلتے ہیں. سب سے پہلا عنوان جس پر بات کرنی ہے اور جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، کسی نہ کسی درجے میں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو اپنے لیے، کسی کو اپنے کسی خاندان کے فرد کے لیے، وہ ہے کہ آپس میں جو ہمارا نااتفاقی وغیرہ جو ہوتی ہے، کبھی کسی سے موافقت نہیں ہوتی، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے. ظاہر ہے اور بھی اس میں بہت سی باتیں آ سکتی ہیں، لیکن ہم بس اس پر بات کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کی صورت کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. پھر اسی سے متعلق ایک اور بات آتی ہے کہ بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کی صورت کیا ہے. جو بدگمانی کر رہا ہے اس کے لیے، جس کے بارے میں بدگمانی کی جا رہی ہے اس کے لیے، دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ اصول ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر تیسرا عنوان ہمارا ہے کہ زوجین کے آپس کے تعلقات میں کیا حقوق ہیں ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کے لحاظ سے، تکلیف سے بچانے کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ اگر آپس میں کسی وجہ سے نااتفاقی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. یہ میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ تین عنوان ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہم، ہو سکتا ہے کہ 3 دن، یعنی ہمارے لحاظ سے ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، تو 3 ہفتوں میں شاید یہ ہم اس بات پہ یہ بات ختم کر لیں. ہو سکتا ہے کہ 2 ہفتے میں ہو جائے، جیسی ترتیب ہوگی اس کے لحاظ سے ہم آگے چلیں گے. تو بہرحال آج کا عنوان ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے. میں عنوان اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں رہے اور ہم اس لحاظ سے اس پر غور کریں کہ چاہے رشتہ داروں میں آپس میں نااتفاقی، یا دوستوں میں آپس میں نااتفاقی، بہن بھائیوں میں آپس میں نااتفاقی، یا پڑوسیوں میں ایک دوسرے سے نااتفاقی، جہاں بھی نااتفاقی ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے بچنے کی صورت کیا ہے. اصولی طور پر انسان سکون کا طالب ہوتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ بس سکون رہے، راحت رہے. اور اصل سکون جو ہے وہ، ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اصل سکون جو ہے وہ مکمل طور پر شریعت کی اتباع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے میں اور اللہ کی یاد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ نعمت اور دولت دی ہے، وہ جس نعمت میں ہیں، آخرت کی جنت تو وہ تو جنت ہوگی، لیکن دنیا میں بھی وہ جنت میں ہوتے ہیں. ظاہری تکلیف میں بھی ہوں گے، لیکن قلب میں جو ان کو راحت اور سکون اور تعلق مع اللہ کی کیفیت ہے، ان سے اگر یہ کہا جائے، شاید کوئی یہ بات یہ نہ سمجھ سکے کہ کیسے یہ اللہ والے اتنی راحت میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی اللہ والے سے یہ کہا جائے کہ اچھا آپ کو بڑے سے بڑا جو حاکم اور بادشاہ ہے اس کی جگہ دے دیتے ہیں اور آپ کے دل میں جو دولت اللہ نے دی ہے اس کو لے لیں، نہیں نہیں کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اس کا آدھا حصہ بھی چھوڑنے کے لیے، اس کا کچھ حصہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ نے ان کو جو دولت دی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں میں اللہ کی یاد سے جو اطمینان اور سکون ہوتا ہے، وہ ظاہری اسباب میں دنیا کی مال و دولت میں کہاں ملنے والا ہے۔ تو انسان سکون کا طالب ہے، راحت کا طالب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سکون اور راحت کی دولت عام رکھی ہے۔ سکون اور راحت کی دولت اللہ تعالیٰ نے عام رکھی ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ جیسے سورج کی روشنی، مثال کے طور پر سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ نے عام رکھی ہوئی ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ سورج کی روشنی سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کمرہ بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے، اس پر پردے لگا کے، یا ایسی جگہ، ایسے کمرے میں جہاں کھڑکی ہی نہیں ہے، وہاں پر سب کچھ بند کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ اچھا پتہ نہیں کیوں سورج کی روشنی نہیں آ رہی، کسی جگہ بند جگہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں کوئی کھڑکی نہیں ہے، باہر کی طرف کا کوئی راستہ نہیں، کہتا ہے پتہ نہیں کیوں ہوا بھی نہیں آ رہی اور روشنی بھی نہیں آ رہی۔ بس ہمیں اپنے آپ کو یہی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں سکون اور راحت نہیں محسوس ہوتی، تو سوال یہ نہیں ہے کہ سکون اور راحت کیوں نہیں ہے، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے تو اس کو عام رکھا ہوا ہے، جیسے سورج کی روشنی عام رکھی ہے۔ ہاں، سورج کی روشنی صرف دن میں ہوتی ہے، اور سکون اور راحت دن اور رات ہر وقت ہے، اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، لیکن ہم تک پہنچنے میں رکاوٹ کیا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ سکون اور راحت ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے، کون سی رکاوٹ ہے۔ جیسے بیسمنٹ میں اگر کوئی بند کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں روشنی نہیں آتی، تو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں کھڑکیاں نہیں ہیں، میں اوپر چلے جاؤں روشنی مل جائے گی۔ لیکن سکون اور راحت جب حاصل نہیں ہے انسان کو، تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے۔ یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ نعمت اللہ نے عام رکھی ہوئی ہے، میرے اندر کوئی قصور ہے۔ یہ خیال ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لوگ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے کوئی ایسی چیز کی ہے جس کی وجہ سے یہ سکون اور راحت میں کمی ہے۔ جب یہ بات ذہن میں، ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح مستحضر ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نعمت عام رکھی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، ہمیں یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ رکاوٹ کون سی ہے۔ بڑی چیز انسان کے سکون کو ختم کرنے والی جو بڑی چیز ہے، وہ ہے گناہ ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا، میری یاد سے جو روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، جس درجے کی بے توجہی ہو، اللہ کو مانتا ہی نہیں، کفر و شرک ہو گیا، مانتا ہے لیکن بس فرائض کی حد تک عمل کر لیتا ہے، درجات ہیں، فرائض و سنن موقعہ بس تھی، اس کے علاوہ نفل اعمال کچھ بھی نہیں، باقی اوقات میں بس لغویات میں۔ ومن اعرض عن ذکری، جو جس درجے کا میری یاد سے اعراض کرے گا، اسی کے بقدر اس کو بے سکونی اور کبھی کبھی بے چینی، اس قسم کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اگر دل میں اللہ کی یاد ہے، تو بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی انسان دل میں جو راحت اور سکون اور عافیت والی نعمت محسوس کرتا ہے، وہ ظاہر سے تعلق نہیں، اس کا تعلق محسوس کرنے والا خود شخص ہی پہچان سکتا ہے۔ جیسے گزشتہ ہفتے ذکر آیا تھا، کہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صاحب فراش ہیں، سخت بیمار ہیں، اس حالت میں ان کو جو سکون حاصل تھا، چونکہ دھیان اللہ کی طرف تھا، یاد اللہ کی تھی دل میں، تو وہ جو راحت، جو سکون اس وقت حاصل تھا وہ صحت کے بعد، وہ راحت اور سکون جو دل میں جو تھا اور فرشتوں کا آنا جانا جو تھا وہ بعد میں نہیں رہا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، میری یاد سے جو روگردانی اور اعراض کرے گا تو اس سے تنگ زندگی حاصل ہوگی. دنیا میں سکون ختم ہو جائے گا، قبر کی زندگی تنگ ہوگی، آخرت میں مشکلات ہوں گی. فإن له معیشة ضنکا. تو بہرحال جس طرح معصیت اور گناہ اور اللہ کی یاد سے غفلت یہ تنگی اور بے سکونی اور بے اطمینانی اور بے چینی کا ذریعہ ہے، اسی طرح آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بھی انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے پیچھے روایت پڑھی تھی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی، کیا تھا؟ سب کچھ تھا ان کے پاس، سب کچھ تھا لیکن لوگ بات نہیں کر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تھا کہ لوگوں سے فرما دیا تھا کہ ابھی کوئی ان سے بات چیت نہ کرے. سب کچھ تھا، گھر ہے، کھانا پینا ہے، چلنا پھرنا ہے، صحت ہے، کوئی بات نہیں کر رہا ہے. قرآن نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ. اتنی تنگی، ایسی پریشانی جس کا ذکر پیچھے آیا تھا. تو بہرحال جب یہ آپس کے انسان کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چاہے خاندان میں ہوں، جتنے قریب کے شخص ہو اتنے زیادہ بے چینی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. بعضوں کا مزاج ہی جھگڑوں کا ہوتا ہے، جتنے بھی لڑ لیں گے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس لیے کہ ان کا مزاج ہی وہ ہے، طبیعت ہی ایسی بن گئی ہے. لیکن جن کی وہ طبیعت نہیں ہے، اگر کسی سے تھوڑا بھی اعراض ہوگا، روگردانی یا کوئی اچھی طرح سے بات نہیں کی، تو وہ محسوس کرے گا کہ اچھا نہیں، یہ تو معاملہ مناسب نہیں لگ رہا ہے، دل میں بے چینی محسوس ہوگی. کسی سے تعلق ہوتا ہے تو اس کی ذرا سی بے توجہی بھی انسان کو محسوس ہوتی ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، نماز، روزہ، صدقہ دینے والے شخص کا جو درجہ ہوتا ہے اس سے اوپر والا درجہ بتاؤں، اس سے بہتر درجہ بتاؤں. قالوا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے. قال الصلاح ذات البین، آپس میں صلح اور آپس کے خوشگوار تعلقات رکھنا اور اس کو قائم رکھنا، یہ ہے کہ صیام، صلاۃ اور صدقے سے افضل ہے اور بڑھ کر ہے. فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةِ، اس لیے کہ آپس کے لڑائی جھگڑے، چاہے رشتہ داروں میں ہوں یا اجنبیوں میں، آپس کے لڑائی جھگڑے وہ مونڈنے والی ہے. حالقہ، حلقہ کے معنی مونڈ دینا، سر کے بال انسان مونڈ دیتا ہے، بالکل صاف ہو جاتے ہیں، اور یہ آپس کے لڑائی جھگڑے انسان کے دین کو صاف کر دیتے ہیں. اس طرح سر پر پھیرتے ہیں تو سر کے بال صاف ہو جاتے ہیں، بال بچتے نہیں. اسی طرح جب آپس کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو دینی اعتبار سے انسان کے اعمال صاف ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس نے اس کی غیبت کی، اس نے اس کے بارے میں جھوٹی بات کہی، یہ اس کی برائی کی، ایک کا دین گیا، دوسرے کا گیا، غیبت ہے، بہتان ہے. غیبت سننے والے بھی، سننے والے اور بتانے والے، کہنے والے، اور پھر آپس میں بغض اور کینہ اور عداوتیں اور کبر اور ہر چیز اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے. حالقہ، انسان کے دین کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے ضرورت تھی کہ ہم اس عنوان پر اپنے آپ کو توجہ دلائیں کہ کہیں ایسا تو کوئی شخص نہیں ہے جس کو ہم سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، جس کے ساتھ ہمارا ترک کلام ہو، ہمارے اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں، بات چیت نہیں ہے، آپس میں کینہ ہے، ایسی کوئی صورت تو نہیں ہے. اگر ہے تو ہے خطرناک چیز، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ الحالقہ، یہ تو حلق کرنے والی، مونڈنے والی، اور انسان کے دین سے انسان کو دور لے جاتے اتنا دور لے جاتی ہے کہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. قرآن کریم میں جہاں فلاح پانے والے مؤمنین کا ذکر ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کے ساتھ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہاں پر ہم نے پڑھ لیا تھا جب تفسیر پڑھی تھی، عن اللغو معرضون، لغو کے معنی بیکار باتیں، فضول کام، فضول کلام، معصیت، جھگڑا، سب اس میں آ جاتا ہے. اس سے دور رہنا ہے، ان چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ان چیزوں سے انسان کیسے بچے، لڑائی جھگڑوں سے کیسے اپنے آپ کو دور رکھے، اصولی طور پر اگر مختصر لفظوں میں اس کو ہم ذکر کریں تو حاصل یہ ہے کہ انسان شریعت کی اتباع پوری طرح کر لیتا ہے تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب شریعت کی اتباع ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر جب لگ گئی ہے، تو پھر دوسروں کو تکلیف پہنچانا اور کسی سے بغض اور کینہ رکھنا اور کسی کے گالی کا جواب گالی میں دینا، یہ سب چیزوں کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا، انبیاء علیہم السلام کا جو حال تھا کہ اچھا ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم انبیاء علیہم السلام دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہدایت کی روشنی پھیلا رہے ہیں اور طرح طرح کے ان کو سمجھا رہے ہیں، مختلف طریقوں سے سمجھا رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تو آپ کو گمراہ، ہم سمجھتے ہیں آپ گمراہی میں ہدایت پر ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں سب گمراہی والی باتیں ہیں۔ کسی سے کہا جاتا ہے کہ انا لنراک فی سفاہت، ہم تو سمجھتے ہیں آپ بے وقوف ہیں، اب یعنی کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ بے وقوف ہیں، آپ بے وقوفوں والی بات کر رہے ہیں، ہم سمجھدار ہیں۔ اور انبیاء نے جواب میں کیا کہا؟ غصے نہیں ہوئے، یا قوم لیس بی صفحات، میری قوم کوئی بے وقوفی والی بات نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی حالت ہے میری، مجھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے میں باتیں پہنچا رہا ہوں۔ سمجھانے کا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا جاتا، شاعر کہا جاتا، پتھر برسائے جاتے، سب کچھ کیا جاتا، لیکن اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم کی مغفرت فرما دے، یہ جانتے نہیں۔ یہ انسان کی کیفیت ہو۔ بہرحال جب شریعت پر حکم عمل، اللہ کی رضا مندی ہر چیز میں مطلوب اور مقصود مکمل طور پر ہو جائے، تو پھر انسان گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے اور لڑائی جھگڑوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی برائیوں سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث ہے، اس کے بعد ہم ذرا آگے چلتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انہیں یمن کی جانب بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تھے۔ وہ بڑا عجیب واقعہ ہے جو کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیج رہے ہیں اور انہیں نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس بات کا علم ہے کہ جب یہ جا رہے ہوں گے، چلے جائیں گے، اور یہ میری ان سے آخری ملاقات ہے، یہ چلے جائیں گے اور اس کے بعد زندگی میں ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تم سوار رہو، تم چلتے رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، آپ کی سادگی، آپ کی تواضع کہ آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم کی اتباع کہ آپ کا حکم ہے ہم سوار ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، الوداع کرنے کے لیے چل رہے ہیں، کیا وہ مناظر ہوں گے جو ان صحابہ کو یاد رہ جاتے ہوں گے، اخیری نقوش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے تھے پیدل اور میں سواری پر سوار تھا اور آپ مجھے نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر یہ فرمایا کہ معاذ انک عسى ان لا تلقانی بعد عامی هذا، معاذ شاید آئندہ میری تمہاری ملاقات اب دنیا میں نہیں ہوگی، لعلک ان تمر بمسجدی وقبری، شاید میرے مسجد اور قبر کے پاس سے گزرو گے۔ ظاہر ہے اس کا اثر کیا ہونے والا تھا، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے کہ اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہماری اخیری ملاقات ہے، آئندہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکوں گا اس دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تسلی دی کہ معاذ دیکھو، خاندان اور نسب یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، بہت سے ہوں گے جو میرے خاندان کے اور قبیلے کے لوگ ہوں گے، ان کا خیال یہ ہوگا کہ یہ مجھ سے بہت قریب ہیں، حالانکہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کرنے والے شریعت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، مدینہ میں رہو یا کہیں دور رہو، فرق نہیں پڑتا، جو بھی ہوں، جس خاندان سے، جس نسل سے تعلق ہو، تمہارا عرب ہو یا غیر عرب ہو، فرق نہیں پڑتا، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہیں، جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، جس خاندان سے، جس نسب سے ان کا تعلق ہو، اور دنیا کے جس حصے میں بھی وہ رہتے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اب ہمیں چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے آپس میں نااتفاقیاں ہوتی ہیں۔ اصل عنوان جس پر میں جانا چاہ رہا ہوں، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زوجین کے معاملات میں جو کبھی ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں میں یا جاننے والوں میں کسی میں بھی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں اس لحاظ سے انشاءاللہ کسی کو بھی کام آ سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی بات یہ چل رہی ہے کہ آپس میں ہماری نااتفاقیاں جو ہوتی ہیں اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد اب یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپس کے نااتفاقی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اب ان سے بچنے کی صورت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، کئی باتیں ہیں، ترتیب کے لحاظ سے کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، بس جو باتیں خاص ذہن میں ہوں گی اس کے لحاظ سے انشاءاللہ آگے چلیں گے، کہ ایک اہم بات جس کی وجہ سے آپس میں نااتفاقیاں ہوتی ہیں، نمبر ایک، انسان کو صحیح اور غلط کا علم ہی نہیں ہوتا، صحیح اور غلط بات کا علم نہیں ہوتا۔ شریعت یہ کہتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم شریعت معلوم کریں کہ شریع حکم کیا ہے اس بارے میں۔ اگر شریعت یہ کہتی ہے، بس ختم ہو گئی بات، شریعت نے فیصلہ کر دیا، شریعت نے فیصلہ کر دیا، اس کے بعد پھر ہمیں یہ جھگڑا کرنا اور یہ آپس میں ناراضگی کی کوئی بات کہ اچھا نہیں، ٹھیک ہے، شریعت کا حکم تو یہ ہے، لیکن بہرحال ہمارے خاندان میں تو ایسا ہوتا ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے، بس صحیح اور غلط بنیاد شریعت ہے، نمبر ایک، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، اپنی غلطی انسان پہچانتا نہیں ہے، اس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی غلطی کو پہچان سکے، اپنی غلطی پہچان سکے، یہ بہت اہم چیز ہے، اور اپنی غلطی پہچاننا بہت مشکل کام ہے، جن خاص طور پہ جن کو اس کی عادت نہیں ہے۔ اگر عادت ہے تو انسان کا مزاج ہی بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان کو شریعت کا علم ہوگا، اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو پہچانے۔ لیکن پھر بھی میں صرف عام بات نہیں کر رہا، بلکہ بہت سے صاحب علم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی غلطی کر کے انسان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ ظاہر ہے جب میں غلط نہیں ہوں، میں صحیح ہوں، تو سامنے والے نے جو کیا وہ غلط ہے، تو ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ حسن اخلاق والا ہوں تو میں کہوں گا نہیں نہیں میں نے معاف کیا سامنے والے کو، لیکن دل میں ذرا سا تو تنگی محسوس ہو گئی کہ اچھا میں وہ غلط تھا، اس نے غلط کام کیا اور اس نے نہیں معافی مانگی، لیکن کوئی بات نہیں، پھر بھی میں نے معاف کر دیا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ غلط ہم نے کیا تھا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے احسان کیا ان کو معاف کر کے، اور ہم نے اور اس نے معافی نہیں مانگی، تو گویا کہ اس کے باوجود ہم معاف کر دیتے ہیں، ہم احسان کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ اپنی غلطی پہچانے۔ یہ آپس کے معاملات کے لحاظ سے بھی کہہ رہا ہوں، اور انسان کی اپنی اصلاح کے لحاظ سے بھی۔ کیسے غلطی پہچانی جاتی ہے؟ سب سے آسان، سب سے معتمد طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کسی کو اپنا بڑا بنا لے، سب سے آسان۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہی طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی، کسی کو اپنا بڑا بنا لے، آپس کے معاملات ہوں اس میں بھی کسی کو کسی کے سامنے پیش کر دے، ایسا ہوا، آپ بتائیے غلطی میری ہے یا اس کی ہے، میری غلطی ہے، میں معافی مانگ کے معاملہ صاف کر لوں، کسی پر اعتماد ہو۔ عام طور پر لڑائی جھگڑوں کی جو انتہا نہیں ہوتی، آپس کے تعلقات جو خراب ہوتے ہیں اور اس کی کوئی حد نہیں آتی، رکاوٹ نہیں آتی، وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بڑا ہی نہیں ہے، ہمیں کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے، اس لیے کہ ہم بڑے ہیں اور بڑوں کا فیصلہ چھوٹے کیسے کریں گے۔ ظاہر ہے جہاں کبر آیا وہاں پر تو اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، کوئی علاج ہی نہیں ہے، ام الامراض ہے وہ تو۔ بہرحال انسان کسی کو اپنا معالج، اپنا مشیر، اپنا مربی، اپنا بڑا بنا لے، ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر دیجئے، آپ اگر کہہ دیں گے کہ میں غلط تو میں غلط، مان لیں، پھر اس کے بعد مان لیں، پھر ضد نہیں، اصرار نہ ہو اپنی غلطی پہچاننے کے. اگرچہ ضمنی بات ہے لیکن بہرحال یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ انسان اپنی غلطی کیسے پہچان سکتا ہے. نمبر ایک، کسی کو اپنا بڑا بنا لیں. ٹھیک ہے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کو اپنا بڑا نہیں بنا سکتے. پہلا علاج تو وہی تھا، لیکن چلو ٹھیک ہے، دوسرے درجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کسی اپنے ساتھی کو، دوست کو، جو مخلص ہو، جو مخلص ہو، خیر خواہ ہو، اس کو مقرر کر لے، ٹھیک ہے دیکھو جہاں میری غلطی ہو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے بڑا نہیں ہے ہمارا ساتھی تو ہے نا، مخلص تو ہے نا، کوئی تو دنیا میں ہوگا جو مخلص ہوگا، جو ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوگا، ہمیں بتا دے، جو صحیح علم رکھتا ہو، سمجھدار ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، جس کا علم صحیح ہو، سمجھداری ہو، وہ ہمیں بتا دے دیکھو یہاں پر یہ تمہاری غلطی ہے. واقعتاً ایک یہ میں اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں وہ ہیں جو علماء نے لکھی ہیں، کتابوں میں جو لکھی ہیں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اور یہ چیز ایسی ہے کہ واقعی انسان اپنی زندگی پر غور کرے کتنا آسان حل ہے، لیکن یہ حل ہوتا کیوں نہیں؟ وجہ یہ کہ ہمارا کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جو ہمیں صحیح بتا سکے. ہم اتنے صحیح ہیں، ہم اتنے صحیح ہوتے ہیں، اتنے صحیح ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جو ہمیں بتائے کہ نہیں آپ نے صحیح نہیں کیا اور آپ نے غلط کیا. کبھی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کریں گے، ورنہ بہت آسان ہے، انسان ساتھ بیٹھ جائے، اچھا یہ اس طرح کہہ رہے ہیں، جھگڑے کے انداز میں نہیں، افہام و تفہیم کے انداز میں، اچھا یہ اس طرح کہہ رہے ہیں، میں اس طرح کہہ رہا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا صحیح ہے، مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ نہیں، ہم اتنے صحیح ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، بہرحال میں اس کو کتنا اہمیت دے سکتا ہوں، لیکن بہرحال سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارے پاس نہ ہمارا کوئی بڑا ہے دنیا میں، نہ ہمارا کوئی ہمدرد ہے جو ہمیں بتا سکے کہ یہ صحیح یہ غلط، تو حل کہاں سے ہوگا. تو بہرحال یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، یا اپنا کوئی بڑا، یا اپنا کوئی ہمدرد ساتھی جو سمجھدار ہو اور صاحب علم، دونوں باتیں یہ ضروری ہے، دو شرطیں ضروری ہیں، صاحب علم، اس کو صحیح علم ہو شریعت کا، دین کا، اور سمجھدار ہو، دونوں باتیں ضروری ہیں. کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو کتابیں پڑھنا کافی نہیں ہے، سمجھدار ہے وہ کافی نہیں ہے، شریعت کا علم بھی ضروری ہے، دونوں باتیں ضروری ہیں، ورنہ ظاہر ہے پھر غلط ہوگا. بہرحال یہ دو تو بنیادی چیزیں ہیں، لیکن اگر کبھی انسان کسی اپنے بڑے سے نہیں پہچان سکتا، چھوٹے سے نہیں، اگر واقعی طالب حق ہے، حق کا طلبگار ہے، اور کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے دونوں چیزیں ہی ہمارے لیے حل ہیں. لیکن اگر بالفرض ایسا ہو جائے کبھی کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر کوئی نہیں ہے اور کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، اور انسان اپنی غلطی واقعتاً حق کا طالب ہے اور غلطی پہچاننا چاہتا ہے، تو تیسری صورت بعض علماء نے لکھی ہے کہ انسان اپنے دشمنوں سے پہچان سکتا ہے، دشمنوں کی زبانی سنیں کہ وہ ہماری کیا برائی کرتے ہیں، اور اس میں دیکھیں ہمارے اندر اس میں سے کوئی چیز ہے یا نہیں. اور چوتھی صورت، انسان دوسروں میں یہ دیکھے کہ دوسروں کی کون سی چیز بری لگتی ہے، دوسروں کی کون سی چیز بری لگتی ہے، یہ عمومی اصلاح کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ دوسروں کی کون سی چیز انسان کو بری لگتی ہے. مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شخص کھانا کھاتے ہوئے ناک پہ ہاتھ لگاتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، ادھر کرتا ہے، ادھر کرتا ہے، پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ ڈالتا ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہر دیکھنے والے کو نظر آتی ہیں. تو انسان اس کو کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن یہ تو سبق حاصل کر لے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، کہیں میں تو نہیں کرتا، کسی نے یہ کیا تو اچھا، پڑوسی کو یہ تکلیف ہوئی، ساتھ بیٹھنے والے کو یہ تکلیف ہوئی، میں اس سے بچ جاؤں. دوسروں کی انسان چیزیں دیکھے، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اچھا اس میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو شاید لوگوں کو ناپسند ہو، پھر یہ دیکھے کہ میرے اندر تو یہ چیز نہیں پائی جاتی. دوسروں کو دیکھے کہ اچھا کسی سے لڑائی ہو گئی تو اس کی شکایتیں اور غیبتیں اور اس طرح کے الزامات وغیرہ کے سلسلہ ہے، دیکھے کہ میں تو یہ کام نہیں کرتا ہوں. اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرے. یہ چار طریقے ہیں، لیکن یہ عمومی اصلاح کے لحاظ سے یہ چار طریقے ہیں جو علماء نے لکھے ہیں. ہمارے لیے جس عنوان پر ہم بات کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے یہ ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، آپس کے جوڑ کے لیے کسی کو اپنا مشیر اور بڑا بنا لیا جائے، نہ ہو تو کم از کم کوئی دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا اور سمجھدار آدمی ہو، دین کا علم رکھنے والا اور سمجھدار شخص ہو، اس سے مشورہ لیا جائے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مخلص جو ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو ہمارے مطلب کی بات بتائیں. ہمارے مخلص وہ ہوں گے، یہ اس لیے میں خاص طور پہ تاکید کر رہا ہوں، دو شرطیں، دین کی، دین کا علم ہو اور سمجھدار ہو. لیکن ہم مشورہ کس سے لیں گے؟ جو ہمارے مطلب کی بات بتائے، جو ہماری سائڈ لے. یہ دنیا کا نظام ہے، لوئر وغیرہ کا جو پورا بزنس چل رہا ہے وہ اسی پہ چل رہا ہے کہ لوئر کہے گا میں تمہارا ہی ساتھ دوں گا چاہے تم کتنے غلط ہو. اور ہم ایسے ہی لوگ تلاش کرتے ہیں جو ہمارا ہی ساتھ دے. بہرحال پہلی بات تھی کہ صحیح اور غلط کی انسان کا علم رکھے، دوسری بات تھی اپنی غلطی پہچاننے کی انسان کوشش کرے. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو زہدہ فی الدنیا، دنیا سے اس کو بے رغبتی اور آخرت کی رغبت اس کو عطا فرماتے ہیں، وہ بصرہ بعیوب نفسہ، اور اس کو اپنے آپ کے عیوب کی پہچان اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. اپنی غلطی پہچانے، ہاں ٹھیک ہے میرے اندر یہ برائی ہے، ہاں میرے اندر یہ برائی ہے، اپنے عیب پہچاننے لگ جاتا ہے. بس یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عطا فرما دیں. مشائخ کے پاس لوگ جو وقت گزارتے ہیں، مجھے تو شروع میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، مجھے کبھی پوچھتے کہ فائدہ بھی ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ اس میں جواب کیا دینا ہے. ظاہر ہے وہاں رہ کر فائدہ تو بہت زیادہ انسان کو ہوتا ہے، لیکن بتانے کے لحاظ سے کیا بتایا جائے کہ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، کتنا فائدہ ہوا. مجھے کسی نے بتایا کہ دیکھو، اپنی غلطیوں کو پہچاننا انسان جب شروع کر دیتا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ غلطی ہے، میرے اندر یہ قصور ہے، یہ قصور ہے، یہی فائدہ ہے. آئندہ جب حضرت پوچھے تو بس اس طرح بتانا کہ ہاں اپنی غلطیوں کا، اب میں اپنے غلطیوں کو پہچاننے لگ گیا ہوں. میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر انسان کو سب سے بڑی چیز جو حاصل ہوگی، یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب میں نے اعمال زیادہ کرنے شروع کر دیے، اپنے عیوب کو پہچاننے لگ جائے انسان. صحابہ میں یہی تو کمال تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو یہاں تک کہنے لگے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، اتنے زیادہ عیوب اپنے اندر نظر آنے لگے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا کوئی باکمال ہو نہیں سکتا تھا، فرماتے ہیں میرا بھی یہی حال ہے. اپنے عیوب پہچاننا اور اس ان عیوب کو کیا علاج کرنے کی کوشش کرنا. تیسری بڑی وجہ ہمارے خاندانوں میں آپس میں جوڑ نہ ہونے کی اور آپس کے نااتفاقی کی تیسری بڑی وجہ وہ ہوتی ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھنے کا ہمارا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. یہ بہت سے خاندانوں میں یہ چیز ہوتی ہے، میں ابھی صرف خاندان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اگرچہ عمومی بات ہے، لیکن جہاں پر بھی آپس میں جڑنے کا سلسلہ نہیں ہوتا تو وہاں پر آپس میں دوریاں آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک اہم چیز ہے، ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے کہ کھانے کا وقت ہو، کوئی وقت ہو، اس وقت سب مل کر ایک ساتھ بیٹھا کریں. ایک وقت سب کا ہو کہ اچھا سب ایک ساتھ مل کر بیٹھیں، لیکن مل کر بیٹھنے کا مطلب یہ کہ واقعی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، یہ نہیں کہ بیٹھے تو ساتھ ہیں لیکن ہر ایک اپنے اپنے فون پہ بیٹھا ہوا ہے. آج کل کی دنیا یہی ہے، 10 لوگ ساتھ بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنے فون پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی اپنی دنیا میں ہے. وہ تو ساتھ بیٹھنے والوں کو تو پتہ نہیں کیا کہ ان کے بارے میں پتہ نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. ہاں یہ پتہ ہے کہ دنیا میں انگلینڈ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے اور افریقہ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے اور سعودیہ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے، وہ سب پتہ ہے، لیکن سامنے بیٹھنے والے کا کچھ پتہ نہیں. آپس میں جوڑ کی ضرورت ہے، دوسری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے آپس میں جوڑ کی ضرورت ہے. فون وغیرہ سب ہٹا کر، کچھ لوگ فون پر بیٹھے ہوں گے، کچھ ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے، کچھ کسی چیز پہ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم آپس میں جڑ کر بیٹھتے ہیں. خیر یہ فون جو ہے اس نے تو ہماری زندگیاں بہت تباہ کی ہوئی ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور ٹوٹے ہیں اب تک. اسی کی وجہ سے بہت سے گھروں میں لڑائی جھگڑے کی بنیادی یہ ہے، چاہے اس میں جو بھی اسباب ہوں، لیکن فون ظاہر ہے کہ وہ صرف فون نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں. تو کبھی انٹرنیٹ ہوتا ہے، کہ انسان انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے، کبھی تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی وہی فون کے ذریعے سے، الگ الگ گروپس ہوتے ہیں، کسی کو کیا کہنا ہے، کسی کو کیا جواب دینا ہے، کوئی کیا پوچھ رہا ہے، اور کسی کو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر چیز میں انسان اچھا کون کیا کہہ رہا ہے، لغویات ان چیزوں میں انسان پڑا رہتا ہے. بہرحال یہ فون وہ چیز ہے جس نے ہماری زندگیوں کو بڑا تباہ کیا ہوا ہے، اور آپس کی نا اتفاقیوں کے اسباب میں ایک بڑا سبب فون ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ فون صرف بات کرنے کے لیے ہوتا تھا، وہ بھی مخل ہوتا تھا. حقیقت یہ کہ شاید لوگوں کو علم نہیں، لیکن وہ بھی مخل ہوتا تھا، اس کا فون آ رہا ہے، اس کا فون آ رہا ہے، مختلف فون. لیکن اب تو اس کے علاوہ اور کتنا ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. ایک ماں سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی کہ وہ گیمز اور فون اور اس طرح کی چیزوں کے بجائے وہ دوسری جو ظاہری حرکت والی گیم ہوتی ہیں، کھیل وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں لگ جاتے ہیں، یا پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنے میں لگے اور دوسرے کاموں میں لگے، یہ گیمز اور اس طرح کی چیزوں سے، فون وغیرہ سے دور کیسے رکھا؟ بڑا اچھا جواب دیا اس ماں نے. کہنے لگی کہ بچے صرف کہنے کے مطابق نہیں، ماں باپ کے عمل کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم ان کے سامنے جو کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. جس گھر میں جیسا ماحول بڑوں کا ہوگا، بچوں میں وہ ماحول آئے گا. جب بڑوں کو دیکھیں گے کہ ہمیشہ ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں، چاہے ہمیشہ نہ ہو لیکن بچوں کے سامنے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو بچوں کے ذہن یہ ہوگا کہ ہمیں بھی بڑا ہو کے یہی کام کرنا ہے. جیسے ہی ہمارے ہاتھ میں بس کسی طریقے سے فون آ جائے، کوشش کریں گے ہمارے ہاتھ میں بھی آ جائے، ہمارے ہاتھ میں بھی آ جائے، اور آیا تو بس ختم، اب گئی ان کی زندگی. بہرحال یہ بھی ایک بڑا سبب ہے. اسی طرح ہمارے آپس کے نااتفاقیوں اور جھگڑوں کے اسباب میں ایک بڑا سبب ہوتا ہے غلط فہمی. اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ کبھی بات کریں گے، غلط فہمی اور بدگمانی اور اس طرح کی چیزوں پر انشاءاللہ بات کریں گے. ایک اور بڑا سبب ہوتا ہے، یہ مختلف اسباب میں صرف گنوا رہا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ کون سی چیز ہے جس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہر چیز میں کون سی چیز ہے جہاں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو موقع نہیں دیتے کہ ہمیں کچھ غلطی بتائے. سامنے والا شخص ہے، اس کو ہم سے شکایت ہے، لیکن ہم نے اپنا مزاج ہی ایسا رکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا. کسی نے بتایا تو ہمارا دشمن ہو گیا. کوئی ہمیں اگر بتا دے کہ اچھا تم نے یہ غلط کیا، تو ہمارا مخالف نہیں، نہیں وہ تو محسن ہے. دوسروں کو موقع دو کہ نہیں دیکھو، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے بتا دیا کرو. سامنے والوں کو اس کی کھلی اجازت ہو کہ اچھا وہ کھل کر بتا دیں تاکہ معاملہ صاف ہو جائے. معاملہ صاف ہوتا نہیں، سامنے والے کو کہنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور اس کے بجائے ہوتا کیا ہے کہ لوگ اگر ہمارے سامنے آ کر غلط شکایتیں کرتے ہیں تو شکایتوں کو سن کر اس کو پورا اس پر یقین کر لیا جاتا ہے. حدیث ایک ذہن میں رکھنے کی، یہ بہت اہم حدیث ہے، ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا. دیکھو میرے سامنے کوئی بھی میرے صحابہ کی شکایت نہ لایا کرے. آپس میں معاملات نمٹ لو، آپس کے تعلقات چھوٹے موٹی چیزیں ہوتی ہیں، آپس میں نمٹ لو. آپس کی میرے صحابہ کی شکایت، تمہارے آپس میں معاملات ہوں، صحابہ ایک دوسرے کی شکایت مجھ تک نہ لایا کریں. کیوں؟ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے سامنے آؤں، مجلس میں جب بیٹھیں، تم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، تو میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہو. پہلے جب کوئی شکایت کرتا ہے تو دل میں ایک طرح سے ایک کدورت تو آ جاتی ہے. اب اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے واقعی ایسا کیا ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا اس کے پیچھے، صحیح ہوگا غلط ہوگا. فرمایا کہ دیکھو، مجھے ضرورت پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی بھی تھے، لیکن عام چھوٹے چھوٹے معاملات میں مجھ تک شکایتیں نہ لایا کرو کہ میرا دل تمہارے بارے میں صاف رہے. ہم بھی کیا اس پر عمل نہیں کر سکتے کہ دیکھو ہمارے سامنے کوئی برائی نہ ہو، کوئی چغلی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، تمہارے معاملات تم نمٹ لو، ہاں کسی سے فیصلہ کرانا ہے اس کو فیصلہ بنا کے وہ تیار ہے دوسرا شخص، اگر دونوں جن کا جھگڑا ہے وہ ہمیں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ ہم فیصلہ کریں گے پھر دونوں کی بات سن لو، ٹھیک ہے، ایک ہی بات سن رہے اور دل میں اس پر یقین کرتے جا رہے ہیں، یہ تو شریعت کے حکم کے خلاف ہے۔ ہاں ایک بات ایک استثنا میں کر دیتا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیچارہ مظلوم ہے، اس کو اس کا حق نہیں مل رہا، یہ بعض لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، بعض لوگ بیچارے ہوتے ہیں کہ جن پر زیادتی ہوتی ہے، کوئی ان کی بات سننے والا ہے نہیں، ہم اس جگہ پر نہیں ہیں کہ ہم ان کا فیصلہ کر سکیں کسی وجہ سے، تو اب وہ جو مظلوم ہے وہ اپنے ظلم کی داستان سنا دیتا ہے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کہ دیکھو میرے ساتھ ایسا ہوا، تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی تو اپنا بوجھ ہلکا کرنا ہے، کسی کے سامنے بتانا ہے، تو ٹھیک ہے ایک دو لوگ جن کے سامنے وہ بتا دے اپنا بوجھ ہلکا کر دے اس نیت سے اگر وہ بتا دے تو کوئی بات نہیں، ایسے لوگوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کی تکلیفیں اگر سن لی جائیں اس مقصد سے کہ ان کا بوجھ ہلکا کیا جائے اور ہم کوشش کریں کہ اچھا اگر ہم کسی طریقے میں مدد کر سکتے ہیں تو مدد کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر لوگوں کے سامنے برائی کرنا اور کسی کی برائی ظاہر کرنا، ان کی شکایتیں کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اب ایک یہ مختلف اسباب تھے، ایک اور بڑا سبب ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم توقعات زیادہ رکھتے ہیں، مجھے یہ امید تھی کہ میں جب آپ کے گھر آؤں گا تو بہت زیادہ میرا اعزاز و اکرام کیا جائے گا، میرے لیے مختلف کھانے رکھے جائیں گے، میں گیا تو اچھا کھانا تیاری نہیں تھا، توقع رکھی کیوں؟ کیا ہم نے ان کو کوئی اس بات کے پیسے دیے ہوئے تھے، یا ہم ہوٹل گئے تھے کہ اچھا ہوٹل ہے اور اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں اور اچھا اتنا کھانا ہمارے لیے تیار ہونا چاہیے، پہلے سے آرڈر دیا ہوا تھا؟ نہیں، تو توقعات تھی۔ ہم ان کی شادی میں گئے تھے تو ہم نے ان کو بہت بڑا ڈبہ ہدیے میں دیا تھا، اب ہمارے یہاں خوشی کا موقع آیا، دیکھتے ہیں وہ ڈبہ دیتے ہیں کتنا بڑا دیتے ہیں، اس سے بڑا دینا چاہیے، نہیں دیتے تو ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہم نے اتنا دیا تھا اور انہوں نے یہ دیا۔ توقعات، اس کی ابتدا میں نے شروع میں کہہ دی کہ شریعت کا علم، شرعی لحاظ سے کیا ان کو دینا ضروری تھا اور شرعی لحاظ سے کیا ہمارے دل میں نیت درست تھی کہ ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں دیں؟ شریعت کا علم نہیں ہوگا تو یہ چیزیں آئیں گی، لیکن بہرحال ہمارے لڑائی جھگڑوں کی ایک بہت بڑی بنیاد جو ہے وہ توقعات، بلا وجہ ہم امیدیں زیادہ رکھتے ہیں، توقعات زیادہ رکھتے ہیں اور وہ توقع پوری نہیں ہوتی تو دل خراب ہوتا ہے۔ کسی سے توقع نہ رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا؟ وزہد فیما عند الناس یحبک الناس، لوگوں کے پاس جو بھی ہے اس سے بالکل بے تعلق ہو جاؤ، کبھی امید نہ رکھو کہ وہ تمہیں کچھ دیں گے، جو دیں تو وہ احسان کر رہے ہیں۔ وزہد فیما عند الناس یحبک الناس، لوگوں سے محبت، لوگ تم سے محبت کریں گے، تمہارا دل لوگوں سے خراب نہیں ہوگا۔ وزہد فیما عند الناس، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وزہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ اب بہرحال یہ مختلف اسباب پر ہم نے بات کر لی، اب ایک اور بات کر کے آج کی بات ختم کرتے ہیں کہ ان سب کو کا ہم نے خیال رکھا ہو، ان چیزوں کا جو پیچھے گزری ہیں ان کا ہم نے خیال رکھا ہو، وہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی سے کوئی شکایت ہو، کسی کے بارے میں ہمارا دل صاف نہیں ہے، پیچھے والی باتوں کا ہم نے خیال رکھ لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن پھر بھی کسی سے ہمارا تعلق صحیح نہیں ہے، یا ہم نے مثلا یہ معلوم کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے اس معاملے میں غلطی فلانے کی ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اب تو ہم حق پر سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا حق ہے اب ناراض ہونا۔ بہرحال اب ہم آخری بات پہ آتے ہیں کہ اگر کسی سے شکایت ہے اور ناراضگی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ پیچھے والی چیزوں کا ہم نے خیال رکھ لیا لیکن کسی سے ناراضگی ہے اور شکایت ہے تو اب کیا کریں، آگے کیا کریں، اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں قرآن میں، حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں اس کے بارے میں بھی سبق ملتا ہے، سبق ہر جگہ موجود ہے، بس یہ کہ وہی صحیح علم کی ضرورت ہے۔ میں چند مثالیں دے دیتا ہوں جس سے ہمارا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثین، فقہا، کن میں شمار کریں گے ہم ان کو؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا تھا بہت اونچا مقام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لحاظ سے بھی بہت اونچا مقام تھا، اور فقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جب اہل کوفہ نے مطالبہ درخواست کی تھی کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہم وہاں چلے لے جائیں ان کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت ہے لیکن کوئی حرج نہیں، وہاں والوں کی ضرورت کو میں ترجیح دیتا ہوں، اور ان کو جانے کی اجازت دے دیتی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے معاملہ کیا، یہ روایت ہے، حدیث میں آتا ہے، یعنی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کہ اشعث رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیع کی، معاملہ کیا. معاملہ ہوا تھا، جو کچھ خریدا تھا وہ 20,000 کا تھا، 20,000 کا سامان خریدا. تفصیلات میں نہیں جاتا کیا چیزیں تھیں، بہرحال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے اشعث سے جا کر پیسے لے کر آ جاؤ، معاملہ تو ہو گیا ہے، اب ان سے جا کر پیسے لے کے آ جاؤ. جب ان کے پاس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدمی گیا تو اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو 10,000 کا سامان خریدا تھا، جو سامان تھا اس کی قیمت، سامان تو متعین تھا لیکن اس کی قیمت جو طے ہوئی تھی وہ 10,000 تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ نہیں، تو 20,000 طے ہوا تھا ہمارا، بس اس سے آگے نہیں بڑھے. مطالبہ کرنے والے عبداللہ ابن مسعود کے 20,000 دے دیجئے، انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا تو 10,000 طے ہوا تھا. اب ہمارا کبھی ایسا معاملہ ہوتا تو کیا ہوتا، پہلے لڑے جھگڑا ہو کے اچھی طرح اپنا غصہ اور بھڑاس نکالتے، اس کے بعد جا کر اچھے چلو ہم کسی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، اب کیا، اب تو دل ٹوٹ چکے. شروع درجے میں، پہلے درجے میں ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا دیکھو، ایسی تو کوئی بات ہے نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسا کرو کسی شخص کو مقرر کر لو جو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. پہلے ہی درجے میں یہ لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں ہم، یا تو بالکل اخیر میں جب سب کچھ ٹوٹ پوٹ کے ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، اب دلوں کو جو شیشہ تھا ٹوٹ گیا، اب اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اب کہاں جڑے گا وہ. پہلے ہی کسی شخص کو مقرر کر لیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ہے ہمارا حل، ہمارے مسائل کا حل، ایک شخص جس پر سب دونوں اعتماد کریں. عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت، وہ فرماتے ہیں کہ اچھا ایسا کر لو کہ کسی تیسرے شخص کو مقرر کر لو جو میرے تمہارا درمیان فیصلہ کر دے، معاملہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ حضرات کتنے اونچے لوگ تھے، کتنے اونچے لوگ تھے، عجیب شان ہے ان کی. اشعث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی تو بڑے اونچے تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے آپ کے درمیان فیصلہ کریں گے، آپ سے بڑا کون، آپ میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کر دیجئے. کیا شان ہے ان حضرات کی، کتنے صاف دل تھے ان کے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے بارے میں انسان کیا فیصلہ کرے گا، فیصلہ تو یہ تھا کہ میں حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کے مطابق دیکھ لو کس کا حق بن رہا ہے، یہ تھا نا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بیچنے والے خریدنے والے میں آپس میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے ہمارا ہو گیا کہ میں کہہ رہا ہوں 20,000، آپ کہہ رہے ہیں 10,000، خریدنے بیچنے والے میں، خرید و فروخت کرنے والوں میں اگر آپس میں اختلاف ہو جائے اور کسی کے پاس گواہ موجود نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جو بیچنے والا جو کہہ رہا ہے اس کی بات کا اعتبار کر لو، نہیں کرنا تو بیع کو ختم کر دو. کتنا آسان حل ہو گیا. تو اب آپ کی مرضی ہے، یا تو میرے کہنے کے موافق 20,000 کا آپ لینا چاہ رہے ہیں تو لے لیں، 20,000 کا آپ لینا چاہ رہے ہیں تو لے لیں، نہیں لینا چاہ رہے 20,000 کا تو معاملہ ختم کر دو. یہ یعنی گویا کہ میرا تو نقصان ہے، میرا 20,000 مجھے نہیں مل رہا ہے، میرا سامان آپ مجھے واپس کریں گے. فیصلہ یہ ہے، آپ کو یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، کہیں سے غلطی ہوئی ہوگی، جو بھی ہوا ہے حدیث کا حکم یہ ہے، یہ فیصلہ ہو گیا، دونوں اس پر راضی ہو گئے. اسی طرح یہ ایک مثال ہو گئی ہمارے لیے، بڑا سبق ہے. ایک اور مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، بڑا سخت وقت تھا، مشکل وقت تھا صحابہ کے لیے، چند دن گزرے تھے اور ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ایک جگہ بیٹھے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے گزرتے ہوئے سلام کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب نہیں دیا. اب ہم سوچیں کہ یہاں پر اگر ہم ہوتے، یہاں پر اگر ہم ہوتے کہاں سے کیا معاملہ ہو جاتا، اپنے گھر جاتے، خاندان میں جاتے اور کیا کیا شکایتیں ہوتی کہ دیکھو مجھ سے بات بھی نہیں کی اور میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، ایک واجب حکم تھا اس پر عمل نہیں کیا اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. یہ صحابہ کے عمل میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے جو دونوں کے بڑے تھے، ایک کو بڑا مان لیا نا اس لیے کہ ان کے کوئی بڑے ہوتے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں عثمان کے پاس سے گزرا تھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. بات آگے تو بڑھانی نہیں ہے، حل کرنا ہے مسئلے کا، کچھ ہوا ہے، کیا ہوا ہے، آپ حل کرا دیجئے. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، شیخین رضی اللہ عنہما دونوں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صاف صاف بات پوچھ لی کہ عمر تمہارے پاس سے گزرے تھے، تمہارے بھائی عمر ابھی گزرے تھے تمہارے پاس سے، تمہیں سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا. کہا کہ یہ تو آئے نہیں میرے پاس. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ابھی گزرا ہوں، ابھی سلام کیا. عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عثمان رضی اللہ عنہ کی اتنی بات ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت پہچان گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہاں عثمان نے سچ کہا، صدقہ عثمان، صدقہ عثمان، عثمان نے سچ کہا. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ عثمان یہ تو بتاؤ تم کس سوچ میں تھے، شاید تم کسی سوچ میں لگے ہوئے تھے، کسی سوچ میں تھے جس کی وجہ سے یہ تم نے، تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ عمر نے آ کر سلام کیا ہے. ہاں میں سوچ میں تھا، یہی تھا بیچارے، سوچ میں گم ہوا کرتے تھے، پریشانی غم ایسا تھا. لوگ بیچارے، لوگوں کا عجیب حال ہے، ایک شخص پریشان ہے، کسی غم میں ہے، تکلیف میں ہے، دل نہیں چاہ رہا بات کرنے کا، اور لوگ چاہتے ہیں نہیں نہیں ہنسی مذاق، یہ ہنسی مذاق نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم سے ناراض ہے اور اس کو ہم سے غصہ ہے، ہمارے ساتھ وہ کینہ رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے. پتہ نہیں لوگوں کی عجیب طبیعت بن گئی ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ بات عرض کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، کہ ہاں ہاں واقعی تمہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا لیکن تم کسی سوچ میں گم تھے، بتاؤ وہ کیا بات تھی. آگے پھر ان کی بات چیت ہوئی، مسئلہ حل ہو گیا، ختم ہو گئی بات. ایک اور مثال کر کے بات ختم کرتے ہیں. اسی طرح کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ دو صحابہ نے سفر میں جا رہے تھے، آپس میں معاملہ کیا، کوئی بیع کی، واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتے، معاملہ ہوا اور آپس میں پھر تھوڑا سا کچھ اختلاف ہو گیا اس میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہونا چاہیے. اس وقت جو بڑے تھے ان کے صحابی رسول ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو دیکھنا چاہیں ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت وہاں پر ان کے امیر اور بڑے تھے، ذمہ دار تھے. ان کے پاس گئے کہ دیکھیے ہم نے ان کو یہ بیچا تھا اور انہوں نے یہ خریدا، یہ معاملہ ہوا، اب اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہونا چاہیے. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں فیصلہ کر دیتا ہوں، حدیث میں اس طرح آتا ہے، مسئلہ یہ ہے، اچھا تمہارا یہ حق ہے، تمہارا یہ حق ہے. مسئلہ ختم ہو گیا، لڑائی جھگڑا ختم. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جنہیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ابتدا تو ہوتی ہے کہ انسان صحیح اور غلط کی پہچان رکھے، اور اس کے بعد میں نے کچھ اسباب بیان کیے تھے، وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر ہمارے آپس میں دلوں میں جو عداوت، دلوں میں کینہ، کسی سے دشمنی، نااتفاقی، یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کے اسباب پر ہم غور کریں، ان میں سے اگر ہم سب چیزوں پر غور کر لیں اس کے بعد پھر یہ دیکھیں، پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے تو حل اس کا کیا ہے. حل وہ ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہمیں سکھایا کہ کوئی ایک ہو اس کو مقرر کر لو، اچھا یہ معاملہ ہے اس طرح ہے اور اس میں آپ فیصلہ کر دیجئے صحیح کون غلط کون. لیکن ہماری اردو میں کہاوت ہے، چوہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بلی آتی ہے تنگ کرتی ہے کسی نہ کسی کو پریشان کرتی ہے اچانک سے آ جاتی ہے اور ہم میں سے کسی کو مار دیتی ہے. تو آپس میں چوہوں نے مشورہ ہوا, اردو کی کہاوت ہے, کہتے ہیں کہ آپس میں مشورہ ہوا کہ اچھا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سب نے یہ طے کیا کہ اچھا ٹھیک ہے, دیکھو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بلی کی گردن میں گھنٹی لگا دیتے ہیں تاکہ جب وہ آ رہی ہو جہاں بھی جائے گی تو شور ہوگا اور سب کو پتہ چل جائے گا اور سب چوہے جو ہیں اپنی حفاظت جان کی حفاظت کر لیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, مشورہ بہت اچھا ہے, سب نے واہ ہوا. لیکن پھر اخیر میں بات یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالے گا کون؟ ہمارا حال کچھ اسی طرح ہوتا ہے. سب صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن کسی کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کرے گا کون؟ ہم تو خود بڑے ہیں, ہم خود سمجھدار ہیں, ہم کیسے کسی کو مقرر کریں. اور اگر دیکھو یہ بات بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہاں تک تو آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی کو مقرر کر دیا لیکن پھر ان کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے, نہیں نہیں انہوں نے سائڈ لے لی, ان کی ہماری بات پوری طرح سنی نہیں, ہماری بات کا خیال نہیں رکھا. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ہمارے لیے پھر سکون مقرر ہی نہیں ہے, مقدر ہی نہیں ہے, پھر بے سکون ہی رہے. وہ ایسے لوگ جن کے لیے یہاں تک ہے کہ اچھا کسی کو اپنا بڑا مقرر نہیں کر سکتے, کوئی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا دنیا میں, اور اگر وہ کر بھی دے تو پھر اس نے سائڈ لی اور ہمارا حق مارا ہے اور یہ کیا اور وہ کیا, تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے پھر دنیا میں سکون نہیں ہے. آخرت میں پتہ نہیں, آخرت کا معاملہ آخرت میں ہوگا, لیکن دنیا میں ان کے لیے پھر سکون مقدر نہیں ہے, پھر وہ بے چینی والی زندگی گزار لیں, ان کے لیے اور کوئی حل نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سکون و اطمینان عطا فرمائے, آپس میں لڑائی کے لڑائی جھگڑوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور ہر ایک کے ساتھ جس طرح ایک اخوت والا معاملہ ہونا چاہیے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو اور آپس کے تعلقات خوشگوار رکھو, دل آپس میں صاف رکھو, جیسے احادیث میں تعلیم دی گئی ہے اسی طرح ہمیں صاف دل رکھنے کی اور آپس میں محبت اور ہمدردی کی اور آپس میں رحمت, جس کو الراحمون یرحمہم الرحمن کے رحمت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے والوں کے ساتھ اللہ مہربان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ صفات ہم سب کو نصیب فرمائے, اپنی رضا کے فیصلے ہم سب کے لیے فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.